الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه. وقال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہم لوگ دار الابتلاء میں ہیں، اور اس دار الابتلاء سے دار الجزا کی طرف جلد جانے والے ہیں. اس بات کا تو پکا یقین ہے سب کو، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، کہ یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں کرتا، لیکن اس بات پر کہ وہاں جا کر کیا ہوگا، اس پر اختلاف ہے. جو مسلمان ہے ان کے لیے اس کے بارے میں آگاہ کرنے والے دو بڑی نشانیاں آ چکی ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے ہر شخص سچ پر ہی یقین کر سکتا ہے، اور جھوٹ سے ہر ایک آدمی بچنا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس کے نقصان سے بچانا چاہتا ہے. جھوٹا آدمی بھی یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کے سامنے کوئی جھوٹ بولے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ یہ فیصلہ کر سکتا ہے. اب جن کو میں نے بتا دیا نشانیاں ہیں، تو ان کا سچ ہونا بالکل یقینی ہے. مثلاً قرآن، اس سے کوئی اس لیے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ قیامت تک کے لیے چیلنج دے رہا ہے کہ میری طرح کوئی بنا کے لیا ہے، اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بنا کر لیا، اور کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ایک سورت بھی کوئی نہیں بنایا جا سکتا. اب یہ جو چیلنج ہے، یہ ان لوگوں کو نہیں دیا گیا جو زبان نہیں جانتے تھے، جو قلمکار نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں کو چیلنج دیا گیا ہے جو زبان میں بہت آگے ہیں، اتنا آگے ہیں کہ اپنی زبان کے علاوہ باقی زبانوں والوں کو وہ عجمی کہتے ہیں، یعنی گونگے، ایسے زباندان لوگ ہیں. گھر گھر شاعر ہوا کرتا تھا، پھر عربی زبان اس کے جو مترادفات ہے اور اس کے جو لغت ہے اور اس کی جو قواعد ہے وہ ایسے زبردست ہیں کہ اس پر دنیا شاید بلاغت کے لحاظ. تو ان کو یہ چیلنج دیا گیا کہ بنا کے لاؤ، اور یہ نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، کوشش بھی بہت کی. اس وقت کے بڑے بڑے شعرا جو ہوتے، انہوں نے کوشش کی کہ اس طرح بنا کے لے، اور پہلے وقتوں میں تو شاید ان کو احساس ہو گیا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے، تو ہم کر ہی لیں گے. سہل ممتنی ایک لفظ ہے، ادب میں استعمال ہوتا ہے، کہ وہ آسان چیز جس کا بنانا آسان نہ ہو. یعنی وہ زبان کے لحاظ سے وہ آسان، جیسے کوئی آسان شعر ہے یا کوئی آسان کلمہ ہے، تو آسان اتنا کہ ہر ایک آدمی اس کو سمجھے، لیکن اس کا بنانا اتنا مشکل کہ کوئی نہ کر سکے. تو سہل ممتنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ تو بہت آسان ہے، ہم تو کر لیں گے. لیکن جب وہ کرنا چاہا انہوں نے تو کرتے رہے، کرتے رہے پڑھتے رہے، کرتے رہے پڑھتے رہے، کرتے رہے پڑھتے رہے. خود چونکہ زباندان تھے، معلوم ہوتا تھا ان کو کہ یہ اس طرح تو نہیں ہے. خانقاہ پہ باقاعدہ کوئی شاہکار قسم کا کام ہوتا تھا، اس کو لٹکا دیتے تھے کس طرح کوئی بنا کے لیا ہے. تو قرآن کے بارے میں لوگ کرتے رہے کوشش، آخر میں یہ سورت کوثر ہے، ان نعت و نقل کوثر فصل رب کون ہر ان نشان کہو لابتر، مختصر سورت ہے. انہوں نے چاہ کہ اس طریقے سے بنا کے بنانا چاہ، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، حتیٰ کہ آخری لفظ انہوں نے کہا ما ھذا لقول البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. تو زبان سے نکلا تو کیا چیز نکلی؟ وہ حقیقت، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، اللہ پاک یہی ہے. کہنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندے کا کلام نہیں. تو ایک تو قرآن ہے جو سچی کتاب ہے، اور اس کو کوئی جھٹلایا نہیں سکتا، جھٹلا نہیں سکتا. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ایسی زندگی گزاری کہ سب آوازیں بیک آواز ان کو صادق اور امین کہتے تھے. صادق پہلے لفظ کون سا ہے؟ صادق سچا، امین امانت دار. اب دیکھو دونوں لفظ ایسے ہیں جو کہ کسی کے لیے کہے جائیں تو ان کی بات سچی ہوگی اور وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات لائیں گے وہ سچی ہوگی اور اس میں کوئی خیانت بھی نہیں کر چکا ہوگا. بالکل یہی بات قیصر نے بھی کہی تھی کہ پوچھا، کن سے پوچھا؟ مخالف سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے والے سے پوچھا، ابو سفیان، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بھی بولا؟ تو جواب دیا کہ نہیں، جھوٹ تو نہیں بولا. اس پر قیصر نے کہا جو بندوں پہ جھوٹ نہیں بول سکتا، خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ جو بندوں پہ جھوٹ نہیں بولتا تو وہ خدا پہ جھوٹ کیسے باندھے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بالکل پکی، اس میں کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں. اور یہی دو ہمارے لیے معیار ہے بس. اب اسلام کتنا سچا دین ہوگا؟ یہی دو ہی ہمارے لیے معیار ہے، قرآن اور سنت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب کبھی اختلاف ہو تو ان دو پہ سامنے پیش کر لو، یہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ صحیح ہوگا. پتہ چلا کہ جو اسلام ہے وہ انتہائی مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے. اس وجہ سے جو اسلام کے مخالفین ہیں وہ جتنی مخالفت اسلام کی کرتے جاتے ہیں اتنے ہی اسلام پھیلتا جاتا ہے. یہ بات ہو گئی. ہاں البتہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اسلام تو پھیلتے جاتے لیکن جو مسلمانوں کے اعمال ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ مطلب یہ ایک سوال ہے، اس میں بھی ایک گر کی بات ہے. حضرت عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لال مسجد مغرب کے بعد ایک مختصر سا بیان کیا کرتے، اور حضرت کو یہ ملکہ حاصل تھا کہ ایک گھنٹے کی بات کو پانچ منٹ میں کر سکنا اور پانچ منٹ کی بات کو ایک گھنٹے میں پھیلان سکنا، یہ ان کا ملکہ حاصل تھا. خود مجھے بتایا تھا، مجھے اپنے استاذوں نے یہ طریقہ سکھایا تھا، ایک گھنٹے کی بات کو پانچ منٹ میں کر سکنا. میں اتفاق سے جمعہ بازار کے لیے گیا تھا تو نماز مغرب کی ادھر آ گئی، میں نے بھی نماز پڑھی، معمول کے مطابق بیان کر لی، شروع کر لیا. حضرت نے اس میں بات فرمائی کہ دیکھو مسلمانوں کو برا نہ کہو، مسلمانوں کو من حسل قوم برا نہ کہو، کیونکہ ان مسلمانوں میں بڑے بڑے اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، صحابہ ہیں. تو جب آپ کہیں گے کہ مسلمان ایسے ہیں تو سب پہ بات جائے گی، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہوگا. ہاں کسی کے لیے کہہ دو تو ایک علیحدہ بات ہے، یقین اگر ہو اور ثبوت ہو. پھر فرمایا کہ اس کی وجہ ہے، من حیث القوم، اس کی ایک وجہ ہے. فرمایا کہ دو ذرائع ہیں جس کی وجہ سے شر آتا ہے، ایک شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے، یہ دو ذرائع ہیں صرف. فرمایا جو گناہ مسلمانوں اور کافروں میں مشترک ہو، کہ مسلمان بھی وہ گناہ کرتے رہیں اور کافر بھی کر دے، تو وہ نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ نفس دونوں کے ساتھ ہے. اگر مسلمان بھی ہے تو نفس کا علاج کرنا پڑے گا، بغیر علاج کا اس طرح نفس سیدھا نہیں ہو سکتا. ایمان اور بات ہے، لیکن اعمال دوسری بات ہے. ایمان کے بارے میں تو بات وہی تھی کہ پھیلتا جائے گا، اعمال کی بات یہ ہے کہ خراب ہوتے جا رہے. دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں. تو ایمان جو ہے اس پہ تو یہ بات ہے جسے میں نے عرض کیا کہ پھیلتا جائے گا، کیونکہ اسلام سچا مذہب ہے، دلوں کو سب سے زیادہ اپیل کرنے والا ہے. تو یہ ہے کہ وہ فرمایا کہ جو جب کافر اور مسلمان دونوں سے گناہ ایک قسم کے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ نفس کی وجہ سے. اگر کافر محنت کر لے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا تو اسے پھر نہیں ہوں گے، اور اگر مسلمان محنت کر لے تو اسے پھر نہیں ہوں گے. آخر یونانی لوگوں نے اپنے ریاضت کی بنیاد پر بہت سارے گناہ جو نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں روک دیے تھے، اسی وجہ سے محروم بھی ہو گئے تھے ایمان سے. وہ سمجھے کہ ہماری تو اصلاح ہو چکی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. حضرت تعالیٰ رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ افلاطون اس وقت تک کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا تھا جب تک اس کا تصویر نہ دیکھ لیتے، اور تصویر سے کیا فشناس تھے معلوم کر لیتے کہ یہ کیسا آدمی ہے، اگر اس کے اندر کوئی نقصان ہوتا تو پھر نہیں ملتے تھے. تو ایک حکیم صاحب اور آئے تھے، ان سے مطلب جو ہے نا وہ ملاقات کے لیے، تو اس کی تصویر بھیج دی گئی. تو انہوں نے کہا تو زانی ہے، میں سے نہیں ملتا. تو اس حکیم صاحب جب یہ بات کی گئی تو انہوں نے کہا افلاطون سچ کہتا ہے، مجھ میں مادہ ہے، لیکن میں نے اپنے اوپر محنت کر کے، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اس سے حفاظت کر لی ہے. اب دیکھو نا، مطلب انہوں نے کوئی طریقہ اختیار کیا ہوگا نا. اس سے پتہ چل گیا کہ لوگ اس کفار بھی اس طرح محنت کر سکتے. یہ جوگی لوگ جو ہے نا، اب بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. خیر ایسا ہے کہ یہ تو نفس کی بات ہو گئی. اور میں جو گناہ مسلمانوں سے تو ہوتی ہے، کافروں سے نہیں ہوتی، سمجھو کہ شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان ارادے سے گناہ کراتا ہے، اور نفس شرارت سے گناہ کراتا ہے. مطلب یہ کہ وہ اس کے اندر جو شر ہے اس کی وجہ سے گناہ کراتا ہے. شیطان جو ہے یہ باقاعدہ ارادے سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے لیکن منع کرے گا. ہاں جی, نفس کے تو آنکھیں بند ہیں جبکہ شیطان کی آنکھیں کھلی ہیں. تو یہ بات جب ہے کہ مطلب کہ شیطان جو ہے مسلمان سے گناہ کراتے کافر سے نہیں, فرمایا آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے کہ نہیں ان کا کلچر ایسا ہے, جیسے یوروپ والوں کا کلچر ایسا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے ایسا نہیں کرتے. اس کی لوگ تعریف بھی کرتے ہیں یوروپ والے, مطلب جو مسلمانوں سے وہ اچھے ہیں, اس طرح بعض کہہ بھی دیتے ہیں. تو حضرت نے بات اسی سے شروع فرمائی تھی, آپ سمجھیں کہ ان کا کلچر اچھا ہے. تو میں پھر سوچ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں کے اندو پاک کے جو قادیانی ہیں ان کا کلچر تو ہماری جیسا ہی نا, کوئی فرق تو نہیں ہے نا. لیکن جس وقت یہاں قادیانی ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی تحمل بھی آ جاتا ہے, ان کے اندر برداشت بھی آ جاتا ہے. مسلمان 2.5% زکات نہیں سکتے, 10% اپنے جماعت خارے کو دیتے ہیں, ہاں جی, اور اپنی لڑکیوں تک قربان کر لیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب وہ چیزیں ختم, وہ شیطانی چیزیں تھیں. تو یہ تو کلچر کی بات نہیں ہے نا, ہمارا ان کا کلچر تو ایک ہے. بلکہ حضرت عامر حسن نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا کہ ایک اس طرح غیر مسلم تھے, جن وہ قادیانی تھے, تو اس نے اپنے جو ہے نا اس سے کہا کہ اپنے مسجد کے امام سے کہا کہ جب میں آپ لوگ کے دین پر تھا تو بڑے وسوسے آتے تھے مجھے نماز میں, لیکن جب سے میں نے احمدی مذہب اختیار کیا تو مجھے وسوسے نہیں آتے, میں آرام سے نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اس امام صاحب نے کہا یہی تو ہمارے صحیح مذہب کے سچے ہونے کا ثبوت ہے. نے کہا وہ کیسے؟ نے کہا مجھے بتاؤ چور ڈاکو کہاں آئے گا, جہاں مال ہوگا یا جہاں مال نہیں ہوگا؟ نے کہا جہاں مال ہوگا وہاں آئے گا. یہ تمہارے ساتھ ایمان کی دولت تھی, اس وقت چور تو آنا تھا وہ تمہارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے, شیطان آنا چاہتا تھا, لیکن جب وہ ایمان اس نے لوٹ لیا اس کے بعد تمہارے پاس کچرا ہی کچرا ہے, تو اس کے لیے شیطان کیوں آئے گا؟ اب تو تجھے چھوڑ دیا نا. ہمیں یہ وسوسوں والی نماز قبول ہے, تمہاری اس بے وسوسے نماز کے مقابلے میں کیوں کہ وہ شیطان کے لیے یا اللہ کے لیے, بس سمجھ آ رہی نا. تو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ بات ہے کہ جو شیطان ہے وہ وہاں جاتا ہے جہاں اس کا کام ہے, جہاں کام نہیں ہو کیا وہاں کیوں جائے گا؟ بلکہ ان کو تو باقاعدہ شکار کے لیے ذریعہ بناتے ہیں, کہ ان کو ایسے بااخلاق کر لیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اٹریکٹ ہو کر ان کی طرف آ جائیں. آپ نے دیکھا اس زبان کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں اور یہ اور وہ, سارا بہت اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور بہت لوگ کی خدمت کرتے ہیں, کیا ہے ساری چیزیں وہی ہیں. دوسری مثال فرمایا کہ دیکھو یورپ اور امریکہ کے جو حکمران ہیں وہ وہاں کے اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ یہاں کے برے لوگ ہیں. مطلب وہاں کے حکمران وہاں کے اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہاں اگرچہ خود ہر برائی کریں گے لیکن اپنے حکمرانوں کے لیے برداشت نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ وہاں کے جو اچھے لوگ ہیں حکمران, وہ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو بڑے انصاف پسند ہوتے ہیں, لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو ہر دھوکہ کرتے ہیں, ہر فراڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ. وہ کون سا معاہدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے پورا کیا ہے, اور ہم نے کون سا معاہدہ جو ان کے ساتھ نہیں پورا کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ شیطان کے لیے جب استعمال ہوتے تو اس وقت پھر کچھ بھی یاد نہیں رہتا, جب شیطان کو چھوڑ دیتے پھر وہ بڑے مہذب بن جاتے. خیر یہ تو درمیان کی بات آ گئی, مسئلہ یہ تھا, میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ شیطان کا معاملہ الگ ہے اور نفس کا معاملہ الگ ہے. مسلمان کے ساتھ جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو ٹھیک کر لے پھر شیطان اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ شیطان اسی نفس کو استعمال کرتا ہے اس کے لیے, کیونکہ نفس تو مسلمان کے ساتھ ہے, نفس تو مسلمان کے ساتھ ہے, تو اسی نفس کو استعمال کر کے اس کو اپنے راہ پہ لاتا ہے. اور تو کوئی راستہ نہیں, کیونکہ ایمان والا راستہ تو اس کے لیے بند ہے, وہ تو شیطان کی بات نہیں مانے گا, لیکن نفس والا راستہ اس کے لیے کھلا ہے. दिल वाला रास्ता भी खुला है। दिल वाला रास्ता इसके लिए खुला है कि वसवसा आता ही दिल में है। वसवसा युवस्विसु फी सुदूर इन्नास, तो वसवसा आता ही दिलों में, लिहाजा दिल वाला रास्ता भी उसके लिए खुला है, नफ्स वाला रास्ता भी खुला है, ईमान वाला रास्ता उसका बंद है। वो जो है ना, वो ईमान तो मुसलमान में, मुसलमान के साथ है, वो असल में अब मुसलमान के इस ईमान को ख़राब करेगा दिल के ज़रिए से और नफ्स के ज़रिए से। उसकी पूरी मेहनत उस पर ही है कि वह उसके नफसानी ख्वाहिशात बढ़ाकर उसको ईमान से फारग कर दें। दूसरी तरफ वो किसी दुनियाई चीज़ के साथ मोहब्बत लाकर वो जो है मतलब उसको इससे फारग कर दे। तो ये बात तो ज़ाहिर मतलब है। तो कादियानी इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, करते हैं नहीं करते, वो नफसानी ख्वाहिशात की बातें भी उनके सामने लाते हैं, मैं आपको जॉब दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और अपने लड़कियों को भी लाते हैं, और इस तरह और भी बहुत सारे काम वो करते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये है कि वो आपके दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, दिल को और नफ्स को। तो अगर हम लोग अपनी नफ्स की इस्लाह कर लें तो इसके ज़रिए से हमारा दिल भी ठीक हो जाएगा, तो दिल भी बच जाएगा, नफ्स भी हिफाजत में आ जाएगा, लिहाजा फिर शैतान के लिए रास्ता नहीं रहेगा और शैतान से महफूज हो जाएंगे। इस वजह से हम लोगों को अपने नफ्स पर इसने मुझे वजन मेहनत करनी पड़ेगी, अपने नफ्स पर मेहनत करनी पड़ी। अभी देखिए मैंने जो आयत करीमा जो पहले इब्तिदा में तिलावत की वो क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो, किन से खिताब है, ए ईमान वालो, ईमान वालों से खिताब है, अल्लाह से डरो, इन तक्वा अख्तियार करो, वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह, और चाहिए कि हर शख्स खुद देख भाल ले कल के लिए वो क्या भेज रहा है, कल के लिए वो क्या भेज रहा है, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला भी है और बहुत ज़्यादा जानने वाला भी है, मतलब खबरदार भी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें एक टास्क दिया है कि आप लोगों ने इस दारुल इब्तिला में क्या क्या करना है, और वादा फरमाया है कि आप लोगों की जानों मालों को हम मैंने जन्नत के बदले में ख़रीदा हुआ है, मतलब तुम ये मेरे लिए इस्तेमाल कर लो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, बात है। बस हम लोग इस वादे को देखे भाले कि हम पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग को जो कहा गया उस पर बात पर अमल कर रहे हैं नहीं, मतलब ये कल के लिए हम वही चीज़ें भेज रहे हैं जो भेजनी चाहिए, कुछ और भेज रहे हैं, बस यही बात है। ये बाहर मुल्कों में जब हम जाते हैं और हमारे साथ कोई चीज़ होती है उसकी चेकिंग होती है, तो इधर भी होती है उधर भी होती है, इधर भी होती है उधर भी होती है, तो कभी कभार तो इधर ही रद्द हो जाता है ना, बस ठीक है वही तो गलत है बस निकालो, और कभी उधर पहुंच जाते हो उधर उधर निकालो। अच्छा इसमें गलती हो सकती है, इसमें गलती हो सकती है, क्यों, वजह क्या है, ये रेंडमली चेक करते हैं, सब कुछ चेक तो कर नहीं सकते, टाइम लिमिटेड होता है, तो बस मोटे मोटा सा चेक करते हैं। हाँ अगर उसके उनको शक हो जाए तो फिर उसको ज़रा बारीकी से चेक करते हैं, लेकिन अगर शक ना हुआ तो निकल भी जाते हैं। बाद ऐसी चीज़ें होती है जो पकड़ी जा सकती है, बाद की पकड़ी नहीं जा सकती, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू का निज़ाम है वो इन गलतियों से पाक है, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। दूसरी दफ़ा जो फरमाया वत्तकुल्ला वो इसके लिए, मतलब वहाँ इस किस्म की कोई बात नहीं हो सकती कि तुम्हारी कोई चीज़ चुप जाएगी, تم نہیں مطلب اس کے ذمہ دار بنو گے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہاں کوئی چیز چپ ہی نہیں سکتی. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح خبردار ہے. علیم بما تعملون خبیر بما تعملون. اب یہ جو ہے نا، یہ بنیادی بات کہ ہم لوگوں کو یہ سامنے رکھنا ہوگا کہ وہاں پر کوئی غلطی چپ نہیں. اور دوسرا پہلا والا اتقوا اللہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں اسائنمنٹ دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. چاہیے کہ ہر شخص دیکھ بھال کل کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے. تو ادھر چیکنگ تم کرو، ادھر چیکنگ تم کرو، وہاں چیکنگ تمہاری ہوگی. اگر تو نے یہاں چیکنگ اچھی کی تو وہاں کی چیکنگ سے تمہیں خطرہ نہیں ہوگا، اور یہاں اگر چونے تم نے چیکنگ صحیح نہیں کی تو وہاں کا چیکنگ تو تمہیں پکڑ ہی لے گا، وہاں مطلب چھوڑا تو تمہیں نہیں جائے گا پھر. یہ بات ہے، اس کو مختلف پہرائیوں میں کہا گیا ہے، موتو قبل ان تموتو، وزن قبل ان توزنو، یعنی پہلے سے اپنے اعمال کا وزن کر لو، اندازہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے. تو یہ جو ہمارا کام ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ پہلے معلوم کر لیں کہ ہمیں کیا کہا گیا ہے، ہمیں کس چیز کو بھیجنے کے لیے فرمایا گیا ہے، اس کا جاننا ہمارے اوپر لازم ہو گیا، اس کا جاننا ہمارے اوپر لازم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اس کو چیک کرنا یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کے مطابق چیک کر لے کہ وہ جو ہے ٹاسک دیا گیا اس ٹاسک پہ ہم عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. مثلا دیکھو اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، نماز قائم کر دو اور زکاۃ دیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھی، مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب ہمارا نماز اس کے لیے معیار آ گیا، اسٹینڈرڈ آ گیا. اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنا. اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنا. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے. ان کی کرامت تھی کہ جو چیز ایک دفعہ پڑھ لیتے اس کو یاد ہو جاتی. چونکہ علم کا بہت بڑے خزانہ تھے اور ان کے شاگرد سبحان اللہ ان پہ بڑا فخر کرتے اور ابھی تک کرتے آ رہے ہیں. یہ مولانا ذوالفقار خان صاحب جو فوت ہوئے اس نے اپنے بیٹے کا نام انور شاہ ان کے نام پہ رکھا، چونکہ ان کو استاذ مولانا یوسف بن نور رحمۃ اللہ ان کے شاگرد تھے. تو مولانا انور شاہ کشمیر مصحف سے ایک دن شاگردوں نے ایک عجیب فرمائش کی، انہوں نے کہا حضرت آپ کا ماشاءاللہ حدیث شریف پہ بڑی نظر ہے، کیا آپ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چل کر ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ آپ سب کس طرح چلتے تھے، ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت کے زبان سے نکلے انشاءاللہ کل میں جب مسجد کے لیے جاؤں گا نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، میں اس طرح چل کے جانے کی کوشش کروں گا. شاگردوں کو بات پتہ چلی، لیک ہو گئی، پورے شہر میں پہنچ گئی. اگلے دن پورا شہر امڑ آیا حضرت کے گھر پہ، لائن میں لگے ہوئے حضرت ان کے درمیان سے گزریں گے. اس میں ہندو کو بھی پتہ چلے گا، ہندو بھی آ گئے بہت سارے. اس وقت مکس تھے سارے، مسلمان ہندو مسلمان مکس ہوتے تھے. تو یہ مطلب جہر کے لائنوں میں کڑے، ہندو بھی کڑے مسلمان بھی کڑے، انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت گھر سے تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چل کر دکھائیں گے. تو حضرت جبگر سے باہر تشریف لائے، ابھی چند قدم ہی چلے تھے، کیا بات تھی اس میں کہ مجمع تو کٹ کیا اور کئی ہندوؤں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، کیا بات تھی اس میں. اب صرف یہ والی بات مجھے سمجھ میں اس میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر زندہ ہو جائے اس سے بڑی دعوت اور کوئی نہیں ہے. ان نے کیا کہ اس نے اس وقت دعوت تو نہیں دی تھی کہ آپ مسلمان ہو جاؤ. صحابہ کرام کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزار رہے تھے تو خود بہت دعوت تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. ہماری دعوت گفتار پر ہے، ان کی دعوت کردار پر دی. گفتار کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، کردار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا گھر سے ہو. کردار دل پہ اثر کرتا ہے، گفتار آپ کے دماغ میں اٹک سکتا ہے، آپ کے دماغ کو پہنچ سکتا ہے لیکن وہاں سے نیچے دل میں نہیں آ سکتا. دل میں جو چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے، وہ کردار آتا ہے. بس اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ہم چل کے دکھائیں تو یہ خود بہت بہت بڑی دعوت ہے. یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک نمونہ دکھایا، آج بھی یہ ماشاءاللہ قائم ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو موقعہ نہیں تھی، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور پہ چلے نہیں تو اس کو کوئی ملامت نہیں کیا جائے گا کیا؟ لیکن نماز اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں پڑھی تو پھر نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی پڑھنی پڑے گی نا، کیونکہ فرمایا صلوا کما رأیتم نصلی، یہ تو نہیں فرمایا میری طرح چل کے دکھاؤ، یہ حکم نہیں ہے. حکم کس چیز کا ہے؟ نماز میری طرف پڑھ کے. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عربوں میں ماشاءاللہ کچھ چیز زندہ ہیں، ان کی ایک چیز زندہ ہے، میرے پاکستان میں ہندوستان میں تو اس کا نام کبھی نہیں سنا، اور مجھے بھی بہت دیر کے بعد پتہ چلا. ہمارے ایک ساتھی ہیں دبئی میں آج کل، پہلے پاکستان میں تھے، عرب ہے فلسطینی، ان کے ہاں یہ ترتیب بھی چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ قرآن پڑھنا، بل وہی لہجہ، وہی لہجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا، جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ جو ہے نا، وہ ظاہر کسی صحابی نے سکھایا ہوگا آگے، پھر کسی نے اس کو سکھایا، پھر کسی نے اس کو سکھایا، اس طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے ابھی تک، کم از کم اس کو تو ہم نے دیکھ لیا. تو باقاعدہ وہ اس نے وہ طریقہ 3 سال میں سیکھا ہے، آخر اس کے قواعد و ضوابط ہوں گے. 3 سال میں اس نے طریقہ سکھایا، ہم نے اسے کہا کہ آپ ہمیں بھی سکھائیں، فرمایا سکھانے کے لیے مزید محنت ہے، یہ صرف سیکھنے کی حد تک تھی، مجھے اس کی سند نہیں حاصل، مجھے صرف خود پڑھنے کی سند حاصل ہے کہ میں اس طرح پڑھ سکتا ہوں. تو ہم نے جب سنا تو اس میں عجیب نور. اب ذرا ہم دیکھیں کہ پتہ نہیں کن کن لوگوں کی کرت کی نقل کی جا رہی ہے. سبحان اللہ، کیا اچھی بات نہیں کسی کی نقل کی جائے. ہاں جی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھنا، یہ بہت زبردست بات ہے. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس طرح ہر چیز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کھانا کھا کر دکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سونا ہم چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم لوگ باہر گھر سے باہر جانا، گھر کے اندر آنا، کپڑے پہننا، یہ ساری باتیں ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں. تو پتہ چلا کہ ہمارا جو اصل کام ہے وہ تو نفس کی اصلاح ہے. نفس کی اصلاح ہو جائے تو باقی سارے کام آسان ہو جاتے. باقی جو سنت ہیں اس کے لیے علم کی ضرورت تو ہے نا. آپ آخر ایک سنت کو سیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا. جیسے سوال یہ سوال مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ صاحب سے کیا گیا, یہ کسی اور سے نہیں کیا گیا, اور حدیث شریف کے بنیاد پر کیا گیا نا. کیوں حدیث شریف انہوں نے کثرت کے ساتھ پڑھی تھی اور ان کو مختلف حدیث شریف کے ذریعے سے علم تھا کہ آپ سب کیسے چلتے تھے. تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی, اللہ پاک نے مدد فرمائی, اس میں برکت بھی ڈال لی, اس میں اثر بھی ڈال دیا. اس طریقے سے اس کے لیے علم کی ضرورت تو ہے اور علم ہمیں حاصل کرنا پڑے گا اس کا کم از کم. جیسے انہوں نے فرمایا اس عرب نے کہ میں نے صرف خود عمل کرنا سیکھا ہے, دوسروں کو سکھانے کا نہیں سیکھا. تو علم کی بھی دو قسمیں ہو گئی نا, خود عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا. تو فرض عین درجے کا علم جو خود انسان سیکھے اور خود اس پہ عمل کر لے, کم از کم وہ تو ہمارے پاس ہونا, کم از کم اتنا علم تو ہمارے پاس ہو کہ خود اس پر عمل کر سکے. تو یہ ماشاء اللہ اتنا علم تو ہمیں لازم ہے سیکھنا. اچھا وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے, نماز سنت کے مطابق پڑھیے. یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک کتاب ہے چھوٹی سی, کتنے صفحات کی ہے, ہاں جی 15-20 صفحے کی ہے. تو 15-20 صفحے کتنے دیر میں پڑھے جاتے ہیں. تو علم تو اتنا ہے, باقی پریکٹس ہے نا, باقی پریکٹس ہے. پریکٹس آدمی کوشش کر لیں تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم لوگ پھر آخر مدد, ہم کم از کم یہ تو دیکھیں نا کہ ہم سنت کے خلاف کون سے کام کر رہے ہیں. مطلب نماز میں دیکھیں 15-20 صفحے ہیں نا, 15-20 صفحے کا ہم کسی کو دے دے, بھائی یار یہ پڑھ لو, اس کو سامنے رکھ لو, اور میرے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو کہ کون سی چیزیں ہیں جو میں سنت کے مطابق نہیں کر رہا. اپنے اوپر کسی کو نگران بنا لو. تو جس وقت آپ کو بتا دے آپ اس کو چیک کر لیں, آیا واقعی مطلب یہ صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا, چیک کر لیں. اگر آپ کو کوئی ان کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو کسی اس سے اور بڑے آدمی سے چیک کروا دو کہ واقعی مطلب یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں ٹھیک کر رہا ہوں. اطمینان ہو جائے گا. جب اطمینان ہو جائے کہ غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو ٹھیک کرنے میں آپ ہمت کر لیں اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا میں نے آپ سے یہ کیا کہا, یہ نہیں کہا کہ آپ کتنا ٹھیک کر رہے ہیں, یہ کہا کہ کتنا غلط کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات. کیا مجھے بتاؤ بھائی جو پیپر مارک کرتے ہیں تو کتنے کون سی چیز چیک کرتے ہیں, صحیح چیزیں چیک کرتے ہیں غلط چیک کرتے ہیں؟ ہاں غلط چیک کرتے ہیں, نمبر اس کے کٹتے ہیں نا, باقی نمبر تو پورے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ یوں کریں کہ دیکھیں میں کون سی سنتوں پہ عمل نہیں کر رہا, اور یہ تھوڑی ہوتی ہیں. مثلا تقریباً 70-80% لوگ کی جو غلطیوں میں بتاتا ہوں, 70-80% لوگ کی جو نماز میں غلطی ہے وہ میں بتاتا ہوں, اور پھر آپ اس کو چیک کر لیں خود, اور چیک کر لیں اس طرح کر لیں کہ کسی کو کہیں نہیں. بس جس وقت نماز ہو رہی ہو نا, مثال کے طور پر جماعت ظہر کی نماز ہو رہی ہے تو اس سے پہلے لوگوں کو سنتیں تو پڑھنی ہوتی ہے نا, تو آپ ایک کونے میں کھڑے ہو جائے اس طرح بے پرواہ سا کہ جیسے کسی کو آپ دیکھ نہیں رہے لیکن دیکھ رہے ہوں, ہاں جی, اور پھر دیکھے لوگوں کی نماز کو, تو آپ کو بھی اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سب سے بڑی غلطی جو اکثر لوگوں سے ہوتی ہے وہ قومہ اور جلسہ یہ پورا نہیں کرنا. اچھے اچھے نمازیوں کو میں نے دیکھا ہے, ریگولر نمازیوں, تاجد گزاروں کو دیکھا ہے کہ ان کی اس چیز میں کمی ہوتی ہے, سیدھے پورے کڑے نہیں ہوتے اور چلے جاتے ہیں واپس. بھلے ابھی اگر مطلب رکوع میں ہیں, مطلب یہ سیدھے بھی نہیں ہوتے, بس اتنے میں آنکھیں جو پھر وہ نیچے چلے جاتے ہیں. بہت عام ہے, کیا اس کو ٹیک کرنا مشکل ہے؟ اور اگر آپ ٹیک نہیں کرتے تو اس سے کتنا ٹائم بچتا ہے؟ چاروں رکعتوں کے اس ٹائم کو اس طرح آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ پہلے ایسا نماز پڑھو جس میں یہ کمزوریاں ہوں، کسی سے اس کا ٹائم کیلکولیٹ کرو، اور پھر بعد میں پورا نماز مطلب سیدھا کھڑا ہو کر پھر اس کے بعد جانا، یہ کر کے ایک منٹ سے زیادہ فرق نہیں لا سکتے، پورے نماز کے اندر ایک منٹ سے زیادہ آپ نہیں بچا سکتے. اگر یہ ایک منٹ آپ کا بچ گیا، مجھے بتاؤ کہاں خرچ کیا، کیا فائدہ دنیا کا کر لیا، مجھے بتاؤ. دین کا تو میں پوچھ نہیں رہا، دنیا کے دین کا تو نے گواڑا کر دیا. ہاں مطلب یہ کہ وہ دنیا کا کون سا فائدہ کیا حاصل کیا. اب شیطان کی بات نہیں ہے تو کس کی ہے، مجھے بتاؤ. دنیا کا تو آپ نے کوئی فائدہ کمایا نہیں، لیکن اتنی بڑی چیز آپ نے گنوایا، وہ کس لیے گنوایا، مجھے بتاؤ. صرف اور صرف شیطان کی بات پوری کی. اور یہ شیطانیت اس حد تک چاہ گئی ہے کہ اگر کسی کو بتا دے کہ آپ ایسا کرتے ہیں تو نہیں مانیں گے. آپ ان کا ویڈیو اگر بنا لے نا اور ان کو دکھا دے کہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، پھر بھی کچھ گڑبڑ کرے گا، نہیں یہ اس طرح نہیں اس طرح. ہاں جی، یہ اس حد تک ہی چاہ گیا ہے. مطلب کوئی اپنی غلطی مانتا بھی نہیں، بلکہ غصے میں آ کر کہے جا تو میرے قبر میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، جو آدمی اس طرح کہتا ہے غلط کرتا ہے، صحیح طریقے سے نہیں کہہ رہا، اس کو بڑی نرمی سے کہنا چاہیے، وہ ہم اس کو سمجھا دیں گے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ راستے پہ جا رہے ہیں، آپ سے 5,000 روپے کا نوٹ گر گیا، اور کوئی آدمی آ گیا آپ کا ہمدرد ہو، آپ کو ایک تپڑ مارے کہ دیکھو یہ تم سے کیا گرا، یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ لڑیں گے؟ بتائیں. اس نے جو تپڑ مارا آپ کو، اور ساتھ کہہ دے کہ دیکھو آپ سے 5,000 روپے کا نوٹ گر گیا، کوئی اس طرح کرتا ہے تو کیا آپ لڑیں گے اس کے ساتھ؟ اس کا شکریہ ادا کریں گے، یار جزاک اللہ جی، آپ نے مہربانی کی، دیکھے نا مطلب مجھے سمجھا دیا. اب دنیا کی بات ہے تو پھر ٹھیک ٹھاک ہے. ایک ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے اور آپ پرہیز نہیں کرتے اور آپ کو سخت بات کہتے ہیں، یہ کیا نائندہ نہ آئے میرے پاس، پرہیز کر نہیں سکتے ہو، علاج کرتے ہو، میں سے لوگ علاج نہیں کرتے، نکل جائیں یہاں سے. ایسے ڈاکٹر کے پاس لوگ زیادہ آتے ہیں، کہتے یہ صحیح ڈاکٹر ہے. یہ مطلب ہے کہ اس کا تجربہ مجھے ہوا ہے. ہمارے نوشہرہ میں ایک ڈاکٹر تھے، اس کو ریلوائی ڈاکٹر کہتے، پشتوں میں ریلوائی ڈاکٹر، حالانکہ ریلوے کا تھا نا تو ریلوائی ڈاکٹر کہتے تھے اس کو. تو ریلوائی ڈاکٹر بڑا بد دماغ تھا، لیکن علاج اس کا صحیح تھا، اور وہ سخت جھاڑتا تھا، مطلب یعنی خود عورتوں کو تو بالکل سخت جھاڑتا، یہ کیا بندی دیا، یہ کیا دیا، وہ کر دیا، اس طرح اس طرح. اور ریلوائی کے اوپر اتنا رش ہوتا تھا کہ آدمی حیران ہو جاتا. تو دنیا کے معاملے میں ساری ٹھیک ہیں، دنیا کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی سختی سے کہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ایک ساتھی ہے، ان کا بھتیجا پڑھتا نہیں تھا، والد ان کے افسر، اور یہ خود میکینک. تو ایک دن اس کو نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو سیدھا ہو جا ورنہ تو میرا جیسا بن جائے گا، اپنے باپ کی طرح نہیں بنے گا. اب تیرا باپ کرسی کے اوپر بیٹھ کر دوسرے لوگوں کو آرڈر دے دے کر مجھ سے زیادہ کما رہا ہے، اور میں گاڑیوں کے نیچے پڑا ہوا ہوتا ہوں، میرے اوپر گاڑی کا تیل بھی آتا ہے، گرد بھی آتا ہے، کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں. ہاں جی، اور مجھے اس سے کم پیسے ملتے ہیں، تو سیدھا ہو جا ورنہ میری طرح بنے گا، میں باپ کی طرح نہیں بنے گا. اور میں اب کہتا ہوں کاش مجھے کسی نے مارا ہوتا لیکن مجھے یہ بتایا ہوتا اور میں نے پڑھا ہوتا. سمجھ میں آئی نا بات، یہ پکی باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں. تو دنیا کے معاملے میں ہم ساری چیزوں کو مان لیتے ہیں، دین کے معاملے میں ہم لوگ ڈیٹ بن جاتے ہیں. یہ شیطان کی بات ہے، سمجھ میں آئی نا بات. تو ہم لوگوں کو یہ حقیقت شناس ہونا چاہیے. سب سے پہلے بات، دنیا سے دین بہت اہم ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، بلکہ تم جو دنیا کی زندگی اس کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. لہٰذا دنیا یہ تو ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے میں جو اتنی محنت کر رہا ہوں تو یہ تو ساتھ ہی میرے چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت والی بات جو میں نے کی وہ تو میرے ساتھ جائے گی، لہٰذا مجھے اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. اگر کوئی مجھے اس کے بارے میں سکھاتے تو مجھے اس کا زیادہ مشکور ہونا چاہیے، مجھے اس پر زیادہ محنت کرنی چاہیے. یہ چیز ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے. تو اب اگر میں پورے اس بیان کا نچوڑ آپ کو بتا دوں کہ اگر آج سے آپ نماز سنت کے مطابق پڑھیے والی کتاب لے لیں اور اس کو خود پڑھیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کسی مولوی سے پوچھیں، اول تو اس میں ایسی کوئی بات ہے نہیں، لیکن پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں، وہ بتائے گا انشاءاللہ، کوئی فیس آپ سے نہیں لے گا. اگر آپ سے فیس مانگے تو میرے پاس آ جانا، میں دے دوں گا، میں فیس اس کو دے دوں گا، لیکن آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو جس وقت وہ آپ کو سکھائے اور آپ سیکھ لیں تو پھر آپ چیک کریں اپنے آپ کو کہ آپ نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں. تو اپنی نمازوں کو تو فوراً درست کر لیں. اب مجھے بتائیں، صرف اگر آپ کی نماز درست ہو گئی تو آپ کو ایک پورا خزانہ مل گیا، کیونکہ نماز پانچ وقت فرض ہے اور اس کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا روز محشر کی جاں گداز بود اولی پرسشی نماز بود. روز محشر جو کہ بہت مشکل دن ہے، اس میں پہلے ہی بات پوچھی کون سی جائے گی؟ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا اپنے نمازوں کو پہلے درست کر لیجیے، جس کا مجھے میرے خیال میں مزید اس میں مہلت حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ نماز سب سے، آپ کو پتہ ہے جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون سا کام کرتا ہے، اس کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ نماز سکھایا جاتا ہے. اگر اس کو اتنا موقع بھی نہیں ملا تو اس کو کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، وہ بس اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ ساتھ کرتے جاؤ گے امام کے ساتھ، بے شک باقی اگر آپ کو نہیں بھی آتا تو نہ پڑھے، لیکن یہ بات ہے کہ یہ آپ کم از کم جماعت کے ساتھ رہے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کی نماز ہو جائے گی. تو اگر آپ کی جب تک یہ ٹھیک نہیں ہے تو جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو پابند کر لیں، جو فرد جو مرد ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ خود بخود وہ مطلب جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اول تو غلطی نہیں ہوگی، اور اگر غلطی ہوگی تو سجدہ سہوا کا ہوگا، تو سجدہ سہوا جماعت کے پاس، جماعت میں سجدہ سہوا ہوتا نہیں ہے، مطلب وہ تو امام کے ساتھ ہے، تو محفوظ طریقہ ہے نا. اور جلد سے جلد نماز سیکھو. اور خواتین کے بارے میں عرض کرتا ہوں، خواتین بھی جلد سے جلد نماز سیکھے، اور آج کل ایک فتنے سے اپنے آپ کو بچائے، وہ فتنہ غیر مقلدین کا ہے. وہ آج کل عورت کو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھے تھے، لہٰذا مردوں کی طرح تم بھی نماز پڑھو. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جیسے نماز سکھائی ہے اسی طرح خواتین کو پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر آپ کہتے انہی کی طرح پڑھو تو مہینے میں کچھ دن آپ نماز ہی نہیں پڑھتی تو کیا مردوں کی طرح نماز پڑھو گی؟ وہاں تو مردوں کی طرح نماز ہی نہیں پڑھ سکتی، تو پھر ظاہر ہے آپ کے اوپر یہ بات تو ہے ہی کم از کم. تو یہ جو ہے نا، مطلب ہے کہ ویسے ہی ایک ان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے. شریعت میں ہم ان کے مکلف نہیں ہیں، شریعت میں ہم قرآن و سنت کے مکلف ہیں، اور ساتھ ہی اس سے جو فقہ ترتیب ہوا ہے وہی اسی فقہ کے ہم ماننے والے ہیں. اور فقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فقہ جن نے بنایا ہوا ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ، ہم اسی کے مسلک پر ہے، لہٰذا ہم کیوں اس میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں؟ تو یہ بات ہے کہ ایسے لوگوں کی باتیں ہم نہ سنیں. نماز ہم صحابہ کے طریقے پہ پڑھیں، صحابہ کے طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم صحابہ سے سیکھتے ہیں نا، تو اس صحابہ کے طریقے سے جب ہم کہتے ہیں مانا علیہ و صحابی کے قول کے مطابق، اس میں یہ ہوگا کہ مرد صحابہ کے پیچھے چلیں گے اور عورتیں عورت صحابیات کے پیچھے چلیں گی. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ پھر کوئی غلطی نہیں ہوگی، کیوں اپنے, اگر آپ اللہ کے حکم کو سیکھنے تو حضور سے ہم سے سیکھنے, حضور سے ہم کا طریقہ سیکھنے تو صحابہ سے سیکھنے, طریقہ یہی ہے نا. ہمارے پاس اور لائن آف چینل لائن تو نہیں ہے, مطلب ہم تو صرف یہی کر سکتے ہیں نا. تو بس یہی, بس ہم لوگوں کو صحابہ کے طریقے پہ دین پر آنا ہے, یہ محفوظ طریقہ ہے. بہرحال میں عرض کروں گا, ہم نماز سے شروع کر رہے ہیں, نماز پہ ختم نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اور بھی فرائض ہیں, اور بھی فرائض ہیں. نماز ہم سیکھیں, اس کے بعد جب رمضان شریف کا مہینہ آئے تو رمضان شریف کے روزوں کا طریقہ سیکھیں, اس میں مسائل سیکھیں اس کی. اور زکوٰۃ جس پہ فرض ہو تو زکوٰۃ کے بارے میں اچھی طرح جان لیں, اس کے مسائل سیکھیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے, کاش مسلمانوں کا جو زکوٰۃ ہے وہ صحیح طریقے پہ آ جائے تو مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ بات تو صحیح ہے. تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں, اور پھر اس کے علاوہ پھر ماشاءاللہ حج جب فرض ہو تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہو, حج کو سیکھ کر جائیں. بہت سارے لوگ آج کل حج کو سیکھ کر نہیں جاتے, پھر وہاں پر غلطیاں کرتے. ہمارے پشتوں میں کہتے, بجنگ کے اصول نصر بھی, کہتے جنگ میں گھوڑے تیار نہیں ہوتے, اس کو پہلے سے سدھانا ہوتا ہے, طریقہ کار سکھانا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگ کو پہلے سے حج کے لیے, پھر اس کے بعد عبادات کے بعد سب سے اہم چیز وہ ہے معاملات, کیونکہ عبادات سے آپ کمائیں گے اور معاملات کے ذریعے سے گنوائیں گے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ مفلس کون ہے, تو صحابہ کرام نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ وہ جو جن کے پاس پیسے کم ہو. فرمایا اصل مفلس وہ ہے, یعنی اس سے انکار نہیں فرمایا کہ وہ مفلس نہیں ہے, عرف میں تو وہی مفلس ہے, لیکن اصل مفلس وہ ہے, کیونکہ یہاں تو ختم ہونے والی نا چیز, تو یہاں کی بار تعریف نہیں بتائی, وہاں کی تعریف بتائی. اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جتنے نہیں کے لے آئے گا, لیکن اس پہ لوگوں کے حقوق ہوں گے, حقوق والے آئیں گے, اس کا مطالبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکی اٹھا اٹھا کر اس کے حساب سے دیں گے, اور اس کی نیکی ختم ہو جائیں گی اور لوگ کے حقوق ختم نہیں ہوں گے, پھر اس کی برائی اور ان کی برائی اٹھا اٹھا کر ان کے کاتے میں ڈالی جائیں گی, اور یہ اس کی وجہ سے جہنم چلا جائے گا. اصل مفلس یہ ہے کہ پہاڑوں جتنے نیکی لائے ہوگا اور پھر دوسرے لوگوں کے گناہوں کے پاداش میں چلا جائے گا. اب مجھے بتاؤ یہ دوسرے لوگ, یہ جو اپنی نیکی ہے وہ کہاں سے کمائی ہوں گی؟ بدعت سے کمائی ہوں گی نا, یا خیر خیرات سے کمائی ہوں گی, صدقہ جاریہ سے کمائی ہوں گی, یہی طریقہ ہے نا. لیکن گنوائی کس طریقے سے؟ حقوق, حقوق کیا ہے؟ معاملات کی بات. تو معاملات اگر محفوظ نہیں ہو تو پھر کیا ہے, وہاں پر آپ کی ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی. وہ دوسروں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, آپ دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں. بس مجھے بتاؤ, میں اگر مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کرتا ہوں تو اس غیبت سے مجھے کیا فائدہ؟ نقصان تو ہے, اس کو پتہ چل گیا تو دشمنی بھی ہو جائے گی, یہ تو دنیا کا نقصان ہے. لیکن مجھے نقصان, مجھے فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ میرا دل کا ہلکا ہو جائے گا. مثلا یہ کہتے ہیں بھائی دل کا ہلکا ہو, بھائی درود شریف پڑھو اس سے دل ہلکا نہیں ہوتا. ذکر کرو, درود شریف پڑھو, سبحان اللہ سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, اس طریقے سے حاصل کر لو. لیکن کسی کی غیبت کر کے دل ہلکا نہ کیا کرو. اچھا, اب جو آپ کو غیبت سے وہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ آپ نے جو کمایا تھا ان کو دے دیا. کس کو دے دیا؟ جس کو آپ اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں. کیا بات ہے, مطلب جو جو غیبت کس کی جاتی ہے؟ اپنے پسندیدہ لوگوں کی جاتی ہے. ہاں جی, جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں نا ان کی غیبت کی جاتی ہے نا. اچھا, آپ جن سے نفرت کر رہے ہیں اپنے نیکی ان کو دے رہے ہیں. اب بتاؤ, ہوشیاری ہے بیوقوفی؟ تو اس طریقے سے آپ نے انالیسس کرو, آپ نے انالیسس کرو. تو یہ بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ معاملات کو درست کرو. ساری باتیں تو ایک وقت میں نہیں ہو سکتی, لیکن علمی طور پہ بات کر رہا ہوں. یہ تربیت تو آہستہ آہستہ ہوتی ہے, اس میں کوئی نہیں شمل ہے. سارے میں نے کہا کہ سب لوگ پہلے اپنی عبادات درست کرو, یہ میں نے کہا ہے. لیکن بہرحال سامنے لانے کے لیے تو ضروری ہے نا کہ ساری چیز بتا دی جائے. تو اس کے بعد پھر کیا ہے, معاشرت کی بات ہے. اور معاشرت بہت اہم جز ہے زندگی کا. بس میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے. اب قرآن پڑھنے کے فائدے کی بجائے مجھے اس کا گناہ ہو رہا ہے, کیونکہ قرآن پڑھنا میرے لیے مستحب ہے اور اس کو تکلیف سے بچانے کیا ہے فرض ہے کیونکہ وہ حرام ہے. تو اب میں ثواب کما رہا ہوں لیکن ساتھ حرام کا گناہ بھی کما رہا ہوں, تو حرام کا گناہ زیادہ ہوگا یا قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی نا, یہ معاشرت ہے. اس طرح حقوق ہوتے ہیں لوگوں پہ, ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہوتے ہیں. والدین کے حقوق ہے, بہن بھائیوں کے حقوق ہے, بیوی کے حقوق ہے, شوہر کے حقوق ہے, اولاد کے حقوق ہے, پڑوسیوں کے حقوق ہے, استادوں کے حقوق ہے, مشائخ کے حقوق ہے. مطلب یہ کہ قرآن کے حق ہے, اللہ کا حق ہے, رسول کا حق ہے, بلے تمام حقوق ہیں. ان حقوق کی پاسداری کرنا یہ معاشرت ہے. جب آپ کسی حق کو پورا کرتے تو ایک فرض ادا ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے جو حقوق ہیں, آپ کے جو فرائض ہیں دوسروں کے حقوق ہیں, اور آپ کا جو حق ہے دوسروں کے فرائض ہیں. لہذا ہر ایک اگر اپنے فرض کو پورا کرتا ہے تو سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے, یا سب کے حقوق ادا کریں تو سب کے فرائض پورے ہو جائیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ اصل میں بنیادی بات ہے. تو معاشرت سبحان اللہ یہ بہت اہم چیز ہے. پھر اس وقت اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا یہ اخلاق ہے. اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا یعنی قلبی معاملہ درست رکھنا یہ اخلاق ہے. سبحان اللہ, اس میں بہت بڑی دنیا ہے. اس پر میں فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہو سب تم میں سب سے بہترین ہے, کیونکہ اس میں سارے آ جاتے ہیں, یعنی وعدات بھی آ جاتے ہیں, اس میں معاملات بھی, معاشرت بھی, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ذرا مہربانی کر کے سب سے پہلے وہ والا کام تو کریں نا, وہ نماز سنت کے مطابق پڑھیے اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کر لے اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لے. اگلے ہفتے انشاءاللہ اگر آپ لوگ چاہیں تو مجھے رپورٹ بھی کر لیں کہ کتنے کامیابی ہوئی, تو میرا بھی دل بڑا ہو جائے گا. پھر آئندہ اس قسم کی باتیں میں زیادہ کروں گا انشاءاللہ. آج کچھ رپورٹ کر لیں کہ کتنا آپ کو فائدہ ہوا اس سے, اور آپ ماشاءاللہ اس ترتیب پہ چلیں. امید ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ مدد ہوگی. اللہ جل شانہ ہم سب کو صاف ستھرے دین پر, صاف ستھرے دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک التواب الرحیم. اللهم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدك ونبیك وحبیبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبیك وحبیبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک, سبحان ربک رب العزت.